सबसे पहली बात तो वो है जो पिछले जुम्मा को चल रही थी और उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा क्या है। ये बात बिल्कुल तयशुदा है, अहले इल्म का कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा आदम अलैहिस्सलाम तक साबित किया ही नहीं जा सकता। जो लोग ये करते हैं वो झूठ बोलते हैं और साहिब इल्म नहीं है, बस चूंकि अवाम का दिल जीतने और अवाम में मकबूलियत और इस तरह की चीजें करने के लिए एक बात वो कहते हैं, हकीकत ऐसे नहीं है। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये फरमाते थे कि कज़ब अन्नसाबून, झूठ बकते हैं जो मेरा नसब बयान करते हैं आदम अलैहिस्सलाम तक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो बहुत दूर की बात है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक का नसब लोग नहीं जानते थे। इसलिए आप खुद पढ़िए कि सूरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है 14वें पारे में इसके बिल्कुल आगाज में आता है कि अल्लाह ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें झुठलाया, वादुम व समूद, और कौम आद भी ऐसी नालायक थी और समूद की कौम भी ऐसी नालायक थी। और फिर अल्लाह ने कहा, वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम, और आद और समूद के बाद जो अकवाम दुनिया में आई, ला यालमहुम इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा उन्हें कोई नहीं जानता। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पहुंचकर रुक जाते थे और फरमा देते, कज़बन नस्साबून, झूठ बकते हैं जो नसब बयान करते हैं। आगे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस आयत को पढ़ के रुक जाते थे और फरमाते थे, 30 नस्लें हैं पूरी, 30 दादे गुजरे अदनान के दरमियान और इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान, कोई नहीं जानता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत को पढ़ते थे और पढ़ के वही बात कहते थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, कज़ब अन्नसाबून, झूठ बकते हैं नसब बयान करने वाले, ला यालमुहुम इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया कि एक आदमी नसब बयान करता है आदम अलैहिस्सलाम तक, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम क्या करते हो, उससे कहा नसब बयान करता हूं। फरमाया, ये ना कहो नसब बयान करते हो, ये कहो कि मंसूब करते हो। फिर उन्होंने यही आयत पढ़ी और उनका कोई नहीं जानता, ये तो है नकल की बात, कोई नहीं जानता। इस कायनात में कितनी पुश्तें गुजरी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी पुश्त में कौन आदमी आया था, कुछ मालूम नहीं। चंद पुश्ते जाके आगे सिलसिला मुनकता हो जाता है। एक तो यह है नकल की बात, इसीलिए कोई इसको मानने को तैयार, और एक अकल की बात है जो उसके आदम अलैहिस्सलाम तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसब बयान करते हैं, कितनी पुश्ते बयान करते हैं, 40-50 बस। हर आदमी इनमें से, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सबको मालूम है, उनके वालिद का इंतकाल सबको मालूम है, दादा की उम्र 80-85 साल हो गई सबको मालूम है, पर दादा जवानी में इंतकाल कर गए, हज़रत हाशिम गज़ा फिलिस्तीन में, आप सुनते हैं नाम आमतौर पे गज़ा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह यहां पैदा हुए थे, और अब्द मनाफ का हाशिम या अब्द मनाफ का इंतकाल यहां हुआ था। ये तो 5-7 ऐसे ही मालूम है, बाकी 50 समझ लो, 50 में भी हर एक की उम्र 1,00,000 साल लगा लो यार, हो नहीं सकता 50,00,000 साल। ये दुनिया करोड़ों साल पुरानी है। अब जो आसार कदीमा सामने आ रहे हैं और जो कार्बन डाटा चेक कर रहा है वो कहता है दुनिया हजारों नहीं लाखों साल पुरानी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में हर आदमी अगर 1,000 साल भी, हजरत नूह अलैहि सलाम की उम्र कुरान बताता है ना, तो यार कितने 50,000 साल पहले आदम अलैहि सलाम आए थे। है कोई तुक मानने की? ये रिवायतें बयान करने का नुकसान ये होता है कि हमारी वो नस्लें जो साइंटिफिकली दीन को परखती हैं, जब वो ऐसी चीजें देखती हैं तो वो कहती हैं अब क्या करें, चुप हो जाती हैं डर से, और दिल से एतमाद उठ जाता है कि दीन ऐसे ही ढकोसले ही हैं यार, साइंस कुछ कहती है, ये कुछ कहते हैं। ये वो बुनियाद थी जिसने कलीसा को उखेड़ा था, ये वो बुनियाद थी जिसने कलीसा को उखेड़ा। कलीसा वाले एक चादर पे करोड़ों अरबों रुपए पादरी जमा करते थे, ला के चादर बिछाते थे और कहते थे ये ईसा अलैहि सलातो सलाम का खून, और सूली पे चढ़ाने से पहले हजरत इसमें थे। ईसाई मर्द और औरत रोते थे, जेवरात गहना गहने और हीरे जवाहरात फेंकते थे उस चादर पे। जब प्रोटेस्टेंट आए तो इन्होंने कहा इस चादर को भी निकालो चेक करो, पता चला चंद सौ साल पुरानी है। उन्होंने कलीसा वालों से कहा झूठ बकते हो, पैसे जमा करते हो इस चादर पे, ये तो चंद सौ साल पुरानी है, इटली की बनी हुई है, ये खून तो किसी जानवर का है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तुम कैसे दावे करते हो ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़े तो इतने हजार साल हो गए, तुम ये दावे करते हो। नतीजा ये कि कलीसा की बुनियाद उखड़ गई। यही वो बेबुनियाद बातें हैं। अब 12 रबीउल अव्वल की एक मजलिस में एक साहब बयान कर रहे थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालने में लेटे हुए थे और हजरत आमिना जब पालना हिलाती थी झूला, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारका चांद की तरफ जाती थी, चांद कभी इधर जाता था कभी उधर जाता था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, चांद एक इंच अपनी जगह से हिल जाए तबाही फिर जाए। ये तो शक्के कमर का जो मौजजा है, अगर सही इसनाद से साबित ना होता हम इसे भी मानने से इनकार कर देते, लेकिन सही सनद से चुके साबित है इसलिए हम मानते हैं बिल्कुल हुआ। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत के तहत ये चांद और सूरज इस तरह ऐसी बेसरोपा रिवायात। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे उनकी रान पे सर रख के, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु बार बार सूरज को देखते रहे हत्ता कि सूरज डूब गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब पढ़ी और फरमाया कि अली असर पढ़ ली, उनका नहीं। फरमाया क्यों? अर्ज किया कि आप सो रहे थे तो आपको जगाना मुनासिब नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, सूरज फिर लौट आया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आले तशय्यो की किताबें भरी पड़ी हैं इस झूठ से, हमारे यहां भी बहुत से लोगों ने लिख दिया है। ये अल्लाह का खौफ चाहिए। अल्लाह कहता है कि लशम्स यम्बगी लहा अन तुद्रिकल कमर, सूरज की मजाल नहीं है कि चांद को छू पाए। अल्लाह कहता है जालिका तकदीर, ये उस जात ने बांधे हैं, अल अजीज जो गालिब है अल अलीम इल्म वाली। हजारों झूठ। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा ये चीज़। अरे भैया कुछ नहीं है, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं जो वाज़ेह तौर पर अकल के खिलाफ हैं? अगर अकल के खिलाफ कोई बात है तो वो मौजज़ात हैं, और मौजज़ात जब तक सही सनद से साबित ना हो कोई नहीं मानता। किसी एक बात तो ये है कि हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक साबित नहीं होता, आदम अलैहिस्सलाम तो फिर बाद की बात है ना। रह गई दूसरी बात, वो पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। कुरान क्यों कहता है कि इस कालल अभी, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र से ये कहा, कुरान साफ कह देता है इस कालल अम्मे ही, जब उसने चचा से कहा। ये चचा और वालिद की बहस दर हकीकत इस पे मबनी है,
کہ اہل تشیع یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر ان کے بعد آج ہم تک جتنے بھی والد اور دادے آئے ہیں یہ سب کے سب نکاح کی پیداوار تھے، یہ ان میں سے کوئی بھی بدکار نہیں تھا، ہم پاک نسب ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک۔ اسی لیے ایران کا قانون آپ پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے ایرانی قانون کے مطابق کہ مملکت کا کوئی بڑا عہدہ ایسے آدمی کو نہیں دیا جا سکتا جس کا نسب ثابت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ اس کے باپ دادا میں ضرور کوئی ایسا گزرا ہوگا جو اولاد حرام کی ہوگی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اہل تشیع کا یہ مسلک ہے، ٹھیک ہے ان کا اپنا مسلک ہے، لیکن ہماری ذمہ تو نہ لگائیں۔ اب ایران میں جتنے پٹھان رہتے ہیں، جتنے بلوچی ہیں، یہ اپنا نسب کہاں سے ثابت کریں گے؟ ترکمانی ہے، ترکمانستان کے سادات ہی کا ایک نسب رہ گیا، اور سادات کا نسب پھر ثابت کرنا ہے آدم علیہ السلام تک، محض اس لیے کہ لوگوں پر روب اور تفوق چمایا جائے کہ ہم تو پاکوں کی اولاد ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ جو لکھا ہے غلط لکھا ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی نہیں ہیں، حاکم ایسے آدمی نہیں ہیں کہ ان کی ہر بات جو لکھی ہے بلا بحث تسلیم کر دی جائے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے آدمی ہیں، 400 سال تو ہوئے ہیں، 500 سال ان کو گزرے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں بڑے آدمی تھے، بڑے صوفی تھے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے کہ انہوں نے کہا میں نے 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں مصر قاہرہ میں دیکھا ہے چلتے پھرتے، تو اس درجے کے بڑے آدمی۔ اور 99ویں مرتبہ جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا کہ میں جنتی ہوں یا نہیں۔ 100ویں مرتبہ جب زیارت ہوئی روح مبارکہ کی تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جنتی ہوں، فرمایا ہاں تم جنتی ہو۔ میں نے کہا بغیر عذاب کے؟ فرمایا بغیر عذاب۔ ان کی عزت ہے، احترام ہے، بڑے صوفی تھے، ہم مانتے ہیں سب چیزیں، لیکن یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ علم اور تحقیق میں اگر وہ غلط بات لکھے تو اس سے بھی مان لیں، کیوں مان؟ انہی سے باقی لوگوں نے نقل کیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خصائص کبریٰ پڑھیں، خصائص کبریٰ میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل غلط۔ اب خصائص کبریٰ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ تھا گدھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خچر تھا یا آپ کے پاس ایک گدھا تھا، اور اس گدھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خچر نے باتیں کی، اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نبیوں کی فہرست میں آخری نبی ہیں اور میں ان جانوروں کی فہرست میں آخری جانور ہوں جس پہ انبیاء علیہ السلام سوار ہوتے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے آگے نسل نہیں چلے گی۔ سب غلط بات۔ اور حضور صلی اللہ اس پہ آگے حاشیے چڑھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہ مدینہ منورہ میں گلیوں میں پھرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گدے یا خچر سے اتنا تعلق ہو گیا تھا کہ آپ فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ، جاؤ عمر کو بلا لاؤ، جاتا تھا زور سے سر مارتا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ پھر جب انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں گلیوں میں پھرتا تھا اور روتا تھا، 7 دن بعد وہ بھی مر گیا۔ سب جھوٹ ہے یار، اتنی بڑی باتیں ہوتی تو یہ محدثین اپنی کتابوں میں نقل نہ کرتے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز جو پاؤں مبارک اور جوتے مبارک کے نیچے ذرہ آ گیا ہے، وہ کوہ نور کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل السنہ ان روایات جھوٹی باتوں کو تسلیم کر لیں، یہ سب گپیں اس لیے ہیں کہ لوگ ذرا اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام اگر طارق ہوتا قرآن کیوں نہ بتاتا؟ قرآن صاف بات کرتا ہے قال علی ابی، اس نے اپنے والد سے کہا، اور والد کون تھے؟ قرآن نے ایک موقع پر صرف آزر کا نام لیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت میں اختلاف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، بعض یہودی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پر بھی الزام لگاتے تھے، مناسب نہیں ہے اس بات کو لمبا کرنا۔ اللہ نے ایک جگہ یہ کہہ کے ابراہیم کے والد آزر تھے فیصلہ کر دیا کہ جتنی چیزیں تم بکتے ہو سب جھوٹ ہے، اس کے باپ آزر تھا۔ قرآن کا منصب سمجھنا چاہیے۔ قرآن نے اپنے بارے میں خود ایک جگہ کہا ہے، اللہ کہتا ہے وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے قرآن کو نگران بنا کر بھیجا ہے ان تمام وحیوں پہ جو پہلے نازل ہوتی رہی ہیں، ان تمام وحیوں پر جو چیک ہے وہ قرآن ہے۔ جو اختلافات اہل کتاب کے تھے، جو جھوٹ وغیرہ انہوں نے گھڑے تھے، قرآن اس کے بارے میں فیصلہ کن بات کرتا ہے کہ یہ تھی۔ مثلا بیسیوں مثالیں ہیں، یہ جوبلی ہے، جوبلی بناتے ہیں نا، سلور جوبلی، پھر گولڈن جوبلی، پھر اس کے بعد 60 ایئرز پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے ہاں تھا، یوم السبت، ہفتے کا دن۔ جوبلی جو تھا یہ اصل میں لفظ حبلی تھا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا غالباً 10واں بیٹا تھا، یہ تورا میں لکھا ہے۔ اور اس نے ایک دن سینگ دمبے کا خالی کیا اور اس میں پھونک ماری، جب پھونک ماری تو اس سے سر پیدا ہوا، آواز پیدا ہوئی۔ جتنے انگلش میوزیشنز ہیں وہ سب اپنا باپ اسے مانتے ہیں، اور وہاں سے یہ رسم چلی کہ 6 دن وہ کام کرتے تھے، 7ویں دن وہ پھونک مارتا تھا۔ اس باجے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج کے دن ریسٹ کرو۔ پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے انعام فرمایا زمین پہ، اور اللہ نے کہا 7 سال ایک ہے، اور ایسے 7 سال مناؤ، 49 سال ہو گئے، اور 50ویں سال زمین کو ریسٹ دے دو، اور یہ زمین کی پیداوار 50ویں سال حاصل نہ کرو۔ یہ ہے گولڈن جوبلی، سلور جوبلی۔ پھر 60 سال پھر وقفہ کرو۔ یہ جوبلی کا تصور وہاں سے آیا، یوم السبت کا۔ یہودی کہتے ہیں ہم پہ نہ، قرآن اس کی، قرآن کہتا ہے یوم السبت اور ہفتے کا دن ان پہ لعنت کے طور پہ مسلط کیا گیا تھا، کوئی خوشی کا دن نہیں تھا۔ قرآن نے فیصلہ کیا نا جوبلی کیا ہوتی ہے اور جوبلی سیریز کیا ہوتی۔ ہم مسلمان پڑھے ہو تو جوبلی کو کچھ سمجھے، ہمیں کیا معلوم جوبلی کیا چیز ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ یورپ مناتا ہے لہذا ہم بھی منائیں۔ سب چیزیں ایسی، قرآن کہتا ہے مہیمنن علی، قرآن پہلی وحیوں پر چیک ہے، قرآن فیصلہ کرتا ہے، زبردست چیز ہے۔ اس لیے جب تک آدمی تورا اور انجیل کو نہیں پڑھتا قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ قرآن اپنے اشاروں سے، کنایوں سے تورات اور انجیل پہ رد کرتا ہے۔ قرآن کو کیا پڑھی ہے کہ اس بات کو بیان کرے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے آئے اور ابراہیم نے دیکھا نہ کہہ رہا ہوں وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ فرشتے کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ قرآن کو کیا پڑھی تھی؟ ایک لفظ بڑھانے کی، نہ کہہ رہا ہوں، ابراہیم پہچان نہیں سکے، فلما رہا ہی دیا ہوں، اور جب انہوں نے ان کے ہاتھوں کی طرف غور کیا لا تصل الیہ، تو وہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھے نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ تورات میں لکھا ہے، انجیل میں، کہ اللہ کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کھانا کھایا۔ قرآن نے صاف بتا دیا فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ وجہ اب کیا ہے؟ انہوں نے کیوں کہا گوشت کھایا؟ اس لیے کہ گوشت کھانے کے نتیجے میں انسان سے لطافت ختم ہو جاتی ہے، کثافت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پٹھانوں میں لطافت بہت مشکل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم دیکھیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کلپس آئے ہیں جس میں انسانی سر سے پٹھان کھیل رہے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں۔ یہ اتنا سخت دل جو ہو جاتا ہے، یہ گوشت کھا کے نا نسل در نسل یہ ایسے ہی دل ہو جاتے ہیں، کثافت آ جاتی ہے، لطافت مر جاتی ہے۔ اس گوشت کے نتیجے میں جب دل کثیف ہو جاتا ہے، غلیظ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، تو جنسی جرائم بڑھتے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، جبرن یہ فعل جائز ہے، عیسائیوں نے حرکت یہ کی کہ سب سے پہلے کہا کہ فرشتے جنہیں تم معصوم کہتے ہو نا، वो आए थे इब्राहिम अलैहि सलाम के यहां और खाना खाते थे, उस खान गोश्त जब खाया उन्होंने बछड़ा, जा बेजिन हनीस कुरान भी कहता है एक बछड़ा ज़बह करके इब्राहिम अलैहि सलाम लाए। ईसाइयत कहती है बछड़ा खाया, कुरान कहता है नहीं खाया। वो साबित क्यों, साबित करना चाहते बछड़ा खाया गोश्त खाया, उसके नतीजे में ख्वाहिश पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई तो जोहरा एक लड़की थी उसके साथ, फरिश्तों ने ऐसे किया और अल्लाह ने उन सब को मस्ख करके चेहरे बिगाड़ के सितारों में भेज दिया। ये बताना चाहते हैं कि मासूम कोई नहीं हुआ करता, फरिश्ते भी मासूम नहीं थे, नबी भी मासूम नहीं थे, माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई इन चीजों पर पड़े, मगर अब क्या करें, इल्म की बात है। वो ये बताते हैं कि अल्लाह के नबी अपनी बेटियों के साथ ऐसे करते थे, ये तौरात में लिखा है, इंजील में। ये सब क्यों साबित करना चाहते हैं, इसलिए कि वो कौम को ये बताना चाहते थे कि यार ये फादर ऐसे किए ही करते हैं, नंस ऐसे होती हैं। आठवीं और नवीं सदी की क्रिश्चियनिटी को पढ़िए, इनके गिरजे भरे हुए थे उन बच्चों से जिनके बाप का पता ही नहीं चलता था, माज़अल्लाह। ये एक चीज साबित करने के लिए तौरात में था। कुरान कहता है मुहैमिनन अलैह, हम इस पे चेक रखते हैं। अल्लाह ने कहा ला तस, फरिश्तों ने गोश्त खाया ही नहीं, सिरे से जड़ी उखेड़ दी। ऐसी बीसियों मिसालें। इसलिए अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तारे होते, खुदा साहब का खुदा ने कहा इस काल अली अभी आप उसके उसे अपने वालिद आज़र से कहा, क्यों नाम लिया, इसलिए कि तौरात इंजील जितनी बहस थी ना सबका फैसला करती है। इस आज़र के लफ्ज का दूसरा तलफ्फुज है जो इब्रानी में है, इब्रानी जुबान में जो तलफ्फुज आता है ना वो है तारह। इन्होंने दोनों को मिक्सअप कर दिया। कुरान खुद कहता है कि उसे अपने अच्छा चचा से तर्जुमा कर दिया जी, चलिए आज़र हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा थे, आप यहां क्या करेंगे, जहां आता है कि उससे अपने वालिद से कहा कि बुतों की इबादत ना करो, वहां भी फिर चचा से कहा, हर जगह चचा को लगाते जाओगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ना सिर्फ ये कि बुत परस्त थे, बुत घर भी थे, बुत बनाते भी थे। और अब तारीफ जो है ना, अब जो जो खुदाइयां हुई हैं इराक की और उर की, इससे पता चलता है कि वो शाही इमाम थे अपने जमाने के, बादशाह को जो दीन सिखाता था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, उनके जो भी रिलीजियस अफेयर्स होंगे उनके हेड वो थे, और तलकीन करते थे शिर्क की। ये चीज है, इसे ऐसी कच्ची बातें नहीं करनी चाहिए कि हमारी आइंदा नस्लें आके वो दीन के बारे में सोचने लगे कि इस्लाम में भी ऐसी रिवायतें हैं, यार अब इस्लाम को क्या करें। माज़अल्लाह, नतीजा ये निकलता है कि फिर उससे आइंदा नस्लें इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार करती हैं। याद रखो कोई भी चीज, ये असूल है अहले सुन्ना का, कोई भी चीज जो सही नकल से साबित है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अकल के खिलाफ होती नहीं, नहीं हो सकता अकल के खिलाफ। अकल इंसानी अकल और सही नकल वो आपस में पैवस्त हो जाती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पुर्जे ठीक बैठ जाते हैं। ये दो बातें थी। निजान बैंक रोजगार की गर्ज से जो गाड़ी किस्त पे देते हैं, लेने वाला रोजगार की गर्ज से लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है भाई, निजान बैंक से तआवुन भी करना चाहिए, इन लोगों के अकाउंट भी खोलना चाहिए। ये बात नहीं है कि वो 100% इस्लामी हो गया है, 80% समझ लें, 75% समझ लें, लेकिन हम अगर इसे प्रमोट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो फिर इकोनॉमी वजूद में आएगी ना। अभी तो एक 2% 3-4% है बस, इतना सुनते हैं। जिस दिन ये 50% से बढ़ गया उस दिन खुद स्टेट बैंक को अपने कवानीन चेंज करने पड़ेंगे। मुजाहरा क्या है, क्या इसके बरक्स अपनी नेकियों का ऐलान करना चाहिए? मुजाहरा खुले मानों में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शख्स की तौबा कबूल होती है इल्लल मुजाहर, सिवाय उसके जो अपने गुनाह का इश्तिहार देता फिरे। आपने फरमाया अल्लाह तौबा को कबूल करता है सिवाय उस शख्स के जो इतना बेहया हो जाए कि सुबह उठ के लोगों को बताने लगे कि आज रात मेरी ऐसी गुजरी है। मुराद ये है हदीस में, तो नेकी का ऐलान करना चाहिए या नहीं, दो आ रहा है। एक तो ये है कि फर्ज नेकियां जो हैं वो खुले आम करनी चाहिए, शरीयत ने जो फर्ज आमाल हैं वो खुले बंदो रखे हैं, मसलन जमात से नमाज पढ़ना, मसलन कुर्बानी का करना वगैरह वगैरह, ज़कात का देना, और नफली नेकियां छुपा के अपनी जगह पे करनी चाहिए, एक राय ये। दूसरी राय ये है कि वो कहते हैं नफलो या फर्ज हो, جس آدمی کو ریاکاری کا خدشہ نہیں ہے بے شک کرتا رہے، جسے پرواہی نہ ہو لوگ کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے وہ کرتا رہے، اور جسے ہو ریاکاری کا تو اسے فرض تو علل اعلان کرنے چاہیے، اس لیے کہ جماعت تو نہیں نہ چھوڑی جا سکتی، اگر ریاکاری کا خدشہ ہے تو اب کیا کرے، جماعت چھوڑ دے وہ نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن اسے چاہیے کہ نفل نیکیاں ذرا احتیاط سے کرے. سلام کے وقت یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ سلام کے وقت سلام علیکم کا جو لفظ ہے نا، ہم تو اسے بھی جائز نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے جب میرے غریب صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے فقل سلام علیکم، آپ نے کہیے سلام علیکم. قرآن سلام علیکم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود اہل السنہ نے کہا کہ یہ چونکہ اہل تشیع کا شعار بن گیا ہے، ان کی پہچان بن گیا ہے، لہذا اس سے بچو اور السلام علیکم کہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام علیکم کم ثابت ہے، زیادہ ثبوت اسی کا ہے کہ السلام علیکم کہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم ہی ثابت ہے. بھائی ان الفاظ کو بدلنا درست نہیں. شاور لیتے ہوئے یا نہر یا دریا میں نہاتے ہوئے آٹومیٹیکلی وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے. کوئی آدمی نہایا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی، تو اب وضو کرنا دوبارہ یہ مکروہ ہے، گناہ کا کام ہے، کیوں پانی ضائع کرتا ہے؟ دیکھیے کپڑے کی ناپاکی اتنی ہے جس حصے پہ کپڑے میں کوئی ناپاک چیز لگ گئی، بس جتنے کپڑے کے حصے میں ناپاکی لگی ہے اس ناپاکی کو دھونا ہے، تین بار دھو کے تین بار نچوڑ لینا ہے. ناپاکی کو دور کرنے کے بعد ایک ہی مرتبہ اتنا پانی بہا دینا کہ تین مرتبہ کے لیے کافی ہوتا ہے، اور پھر ایک ہی بار اسے نچوڑ دینا، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. باقی کپڑا تو آلریڈی پاک ہے، اسے کیوں پاک کرنا ہے؟ تو پہلے اسے پاک ہے. اور پاکی اور ناپاکی یہ دونوں بالکل کلیئر کٹ ہیں، اللہ کی قسم کھائے کہ یہ ناپاک ہے تب چیز ناپاک ہوتی، اللہ کی قسم کھائے کہ یہ چیز پاک ہے، یہ شک جو ہے نا کوئی چیز نہیں. شریعت کچھ چیزوں میں شک کا اعتبار کرتی ہے، کچھ چیزوں میں بالکل نہیں کرتی. شریعت رشتے میں شک کا اعتبار کرتی ہے، گاؤں میں کسی عورت نے کہہ دیا یہ رشتہ نہ کرو، یہ دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، شک ہو گیا نا، بالکل نہیں کرنا چاہیے رشتہ، شک کا اعتبار. پاکی اور ناپاکی میں قطعاً اعتبار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. خام خواہ اپنی زندگی اجیرن مصیبت بنانی ہے، عذاب بنانا ہے، آپ کو شک ہے پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے، پاک ہی ہے یار، کوئی ناپاکی نہیں، یقین کے طور پہ. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ یہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک اور دلیل کوئی نہ ہو تو اس کے کسی ایک کونے کو دھو دینا چاہیے. یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقلی ہے کہ دماغ سے یہ وسوسہ ذرا دور ہو جائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یقینی طور پہ قسم کھا سکے اتنا یقین. کوئی شخص اپنی وصیت دکھوانا چاہے تو کیا طریقہ ہے اور کیا مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ فرض تو نہیں ہے، فرض تو اس وقت تھا جب حصے نازل نہیں ہوئے تھے، جب اللہ نے خود وراثت کے فیصلے نہیں فرمائے تھے، جب سورہ نساء کی آیات وراثت وغیرہ کی نازل ہو گئی تو اب فرض کسی پہ نہیں رہا کہ اپنی وصیت کرے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بہت بیان کی ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص وصیت کر کے مرتا ہے اسے اللہ شہادت کا ثواب دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے موجود نہ ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اپنی وصیت لکھ کے ہمیشہ تکیے کے نیچے سونے سے پہلے دیکھ لیتے تھے، رکھ دی تھی ایک مرتبہ کہ بس تکیے کے نیچے رہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ کہے ان الفاظ کی بھی پابندی، حالانکہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اپنی وصیت کر جاؤ، کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی لمحہ موت کی زد سے باہر نہیں ہے، انسانی زندگی کا کوئی لمحہ موت کی زد سے باہر نہیں. اس لیے کوئی آدمی وصیت کرے بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. وصیت کیا کی جا سکتی ہے؟ مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے بعد جو مال ہے اسے شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے، میرے پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں نہ استعمال کیا جائے، میں بچوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپس میں مل جل کے رہنا، میری رسومات تدفین اور تجہیز و تکفین یہ شریعت کے مطابق کی جائے، اس طرح کی چیزیں. یا میرے پاس یہ ایسٹس ہیں، یہ چیزیں ہیں، میں نے فلاں کا حق ضائع کیا ہے، میں نے معافی مانگی ہے لیکن ان سے ضرور معافی. اس طرح کی باتیں اگر کوئی لکھ دیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں اس پہ عمل ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات تخلیق نہ کرتا. یہ حدیث قدسی ہے یا آیت کا ترجمہ ہے؟ حدیث قدسی بھی نہیں ہے اور آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہے, محض جھوٹ ہے. اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق, اور ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تاکہ سچائی کا اظہار ہو. کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کا وجود ہے, کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی صفات ہیں. اللہ نے کہا ہم نے اس لیے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت محترام مرتبہ سب کچھ, اس کے باوجود فقہا نے لکھا ہے, یہ صاحب بحر الرائق اس کے حواشی میں لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدقہ یا بھیک تھی, وہ کہتے ہیں یہ جملہ کفر کا ہے. ہر ایک نبی کی اپنی نبوت ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اللہ کے عظیم ترین انعامات میں سے, آج جمعے میں کتنے احسانات ان کے یقیناً ایسے ہیں, لیکن یہ بات نہیں ہے بھائی. پراپرٹی ڈیلرز پلاٹ کا سودا کرتے ہیں, پھر فریقین سے 2% کمیشن لیتے ہیں اور محنت کوئی نہیں کرتے, لیکن وہ وقت تو دیتے ہیں نا. پراپرٹی ڈیلر یہ تو کرتا ہے, محنت اتنی تو کرتا ہے کہ فون کرتا ہے, پوچھتا ہے, لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے اپنا مکان کرائے پہ دینا ہے, یہ چیز ہے یہ چیز ہے, تو اس کی وہ جو اپنی وقت کی اجرت جو لیتے ہیں یہ جائز. قرآن کریم کے نسخے جو شہید ہو جائیں انہیں جلا دیں یا دفن کر دینا چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو ایسے کیا تھا. امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ پہ جو کفر کا الزام لگایا گیا تھا یا مرتد کہا گیا تھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی, وہ سر پھرے لڑکے جو آئے تھے نا, چڑ دوڑے تھے مدینہ منورہ پہ ظالم, انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے قرآن چلا دیے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسے ہوا تھا, انہوں نے کہا ایک نسخے پہ امت کو متفق کرو, اور یہ کوشش تھی ساری حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی. انہوں نے کہا ایک نسخے پہ متفق کرو, ورنہ امت میں تورات اور انجیل کی طرح عبارتیں مختلف ہو جائیں گی. ہوا در حقیقت یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے نسخے جب قرآن کے لکھوائے نا, تو اس میں کوئی ایک دو لفظوں کا اضافہ بھی کر دیا, یہ تشریح تھی. مثلاً ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے لیے قرآن لکھوایا کسی کاتب سے کہ گھر میں رہے میں پڑھا کروں گی, تو اس میں جب یہ آیا کہ حافظوا علی الصلوات, ساری نمازوں کی پابندی کرو, والصلاۃ الوسطی اور درمیان والی نماز کی بھی, تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کاتب سے کہا اس کے بعد لکھو صلاۃ العصر, عصر کی نماز. اب ایسے کئی نسخے تھے, اور آگے لکھو وقوموا للہ قانتین. اب یہ پوری آیت تو یہ تھی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اور جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین. اب یہ صلاۃ العصر کے لفظ اللہ نے تو نہیں نازل کیا, مولوی اللہ نے خود لکھوائے تھے. اس طرح کے نسخے بہت ہو گئے تھے, تو لوگ پڑھتے تھے, لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ الفاظ جو اضافی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہی قرآن وہ منگوایا جو لکھا گیا تھا, پھر اسے لکھوایا, اور اس کے بعد ان کا جتنے باقی نسخے ہیں انہیں جلا دیا جائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے گرد جو ستون ہے, یہ ستون اور ممبر شریف کے درمیان خدوا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سارے دفن کروا دیے تھے. اس لیے اصولاً تو یہ جائز ہے, لیکن ہمارے زمانے میں نہیں کرنا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ ہے تو شریعت کا مسئلہ جائز, لیکن لوگ جاہل ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. اس لیے ان اوراق کو یہ تو پانی میں بہا دینا چاہیے یا مسجد میں رکھا ہے, لوگ اس کی حفاظت کریں انتظام کریں, نہیں اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. شیئرز کا کاروبار بنیادی طور پہ تو جائز ہے, لیکن یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ کمپنی کاروبار جو ہے وہ جائز کرتی ہے, یعنی مثلا وہ شراب بناتے ہیں تو اس کے شیئرز خریدنا ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہوں گے. جمعہ میں خطبوں دو خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے, اپنے دل میں مانگے. البتہ خطیب کو چاہیے جو قرآن کریم کی کوئی آیت یا چھوٹی سورت یا کچھ پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خطبوں کے درمیان قرآن پڑھتے تھے، اتنا تو آتا ہے، لیکن کیا پڑھتے تھے یہ ابھی تک تو کچھ آئی نہیں ہوئی روایت سامنے، اور اب تو خطبہ نے یہ بھی چھوڑ دیا، شاید ہی کوئی خطیب ہو جو دو 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 خطبوں کے درمیان بیٹھ کے کچھ پڑھتا، کوئی بھی نہیں ملتا. جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے تھے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے. ایسی خیال میں آیا تو روایت آپ بیان کر دی. اب اس کو سوچنا، کہیں کوئی جو مل جائے نا کبھی زندگی میں کہ جمعے کے دن وہ اس پہ عمل کرتا ہو، نہیں ملتا، پڑھتے جو نہیں کہاں جائیں. یہ بھائی کئی مرتبہ مسئلہ بیان ہو چکا، فرض نماز کی پہلی رکعت میں کسی سورت کی آخری آیتیں پڑھنا اور دوسری رکعت میں قرآن کریم کی کسی اور سورت کی آخری آیتیں پڑھنا، کویا فرض نماز کی دو رکعتوں میں، پہلی دو رکعتوں میں دو مختلف سورتوں کی آخری آیات پڑھنا نماز کو مکروہ کرتا ہے. شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہے، نماز پڑھانے کے لیے بالغ ہونا چاہیے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہ ہوئی ہو پھر کیا حرج ہے، فرض کر لو نہیں توبہ قبول، پھر کیا حرج ہے، کام کرے توبہ پھر کر لے، پھر کرے پھر کرے. اللہ نہیں کہتا ہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتی ہے. وہ خود کہتا ہے قبول کرتا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں نہیں کرتا؟ اگر قبول نہ کرنی ہوتی توفیق کیوں دیتا؟ یہ خود توفیق دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے. بندوں کے پاس ہے ہی کیا سوائے اس کے کہ معافی مانگتے رہے. اے میاں، گناہ پہ تو معافی مانگنی ہے، نیکی پہ بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کرے، شکر کرے توبہ کی توفیق ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، سب سے اچھی چیز کیا ہے نامہ عمل میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے زیادہ اچھا بندہ اللہ کا وہ ہوگا جس کے نامہ عمل میں سب سے زیادہ توبہ کے جملے ہوں. یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ جو حدیث میں الفاظ جو آپ اپنی زبان جانتے ہیں، اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے. گنگوئی نفر اللہ مرکدو لوگوں کو توبہ کی تلقین کرتے تھے تو دیہاتی لوگ ہوتے تھے، ایک آدمی نے کہا حضرت توبہ کے جملے یہ عربی والے یاد نہیں ہوتے، میں رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یہ کہا کرو کہ اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے. اور اللہ خود کہتا ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فلا یتوبون، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے. اللہ نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، خدا کو آخر پڑی کیا ہے کہ تمہیں عذاب دے، جہنم میں پھینکے، دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا کرے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اس کا اور اس پر ایمان لاؤ. توبہ مشکل گزرتی ہے، شکر کرتا رہے نیکیوں پہ، یہ بھی ایک ہی طرح کا اعتراف ہے. یقین مانو فرشتہ آ کر کان میں کہہ دے کہ کفر پہ مرو گے تو بھی توبہ کرتا ہے، کوئی حل نہیں ہے. ماں روم کی حکایت بڑی زبردست ہے، وہ کئی بار سنائی لیکن ممکن ہے نہ سنی ہو. سنی ہو تو کندھے مقرر صحیح. وہ خانقاہ میں تھا اور بڑا اللہ اللہ کرتا تھا اور کوئی درویش آیا اور یہ جب نماز سے فارغ ہوا تہجد کی، شیخ تھے تو آواز آئی کہ تمہاری نماز قبول نہیں. وہ صاحب کشف تھا کوئی درویش، بڑا پریشان ہوا اور بڑی بے قراری سے صبح تک کا وقت کاٹا. شیخ نے دیکھا تو اس کا چہرہ افسردہ، فرمایا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت بات کہنے کی تو نہیں لیکن پریشانی. ان کا کیا؟ اس کا حضرت رات جب آپ نے تہجد پڑھی تھی تو آواز غیب سے یہ آئی کہ تمہاری نماز قبول نہیں. جاؤ نکلو یہاں سے مردود ہو. پھر اسے کہا حضرت میں تو ہل گیا کہ آپ کی نماز کا کیا ہوگا. فرمایا آج سنا ہے. اسے کہا فرمایا ہم تو 28 برس سے سن رہے ہیں, 28 سال ہو گئے روز یہی سنتا ہوں کہ مردود ہو کوئی چیز قابل قبول نہیں. اس کا پھر ان کا پھر اپنا کام کرنا ہے نا, وہ ان کا کام ہے قبولیت, وہ جانے میرا کام تو پڑھنا ہے میں پڑھتا ہوں. اور اگلی رات جب آئی تو انہوں نے کہا اے رب میرے اور تیرے ہی درمیان تھا, میں عبادت کرتا تھا آپ کی طرف سے آتا تھا کہ نہیں قبول, اب لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ جو محبت ہے نا یہ اس کے لیے بڑی غیرت کی بات ہو گئی ہے کہ غیر اب تانا مجھے دیں کہ تیری نماز قبول نہیں ہوتی, بس دعا مانگی اور گرے اور ختم ہو گئے, وہ سجدے سارے ہی قبول ہو گئے. اسے بھائی اس پہ عمل کرنا چاہیے.